আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল হুজুরাত আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله التواب الرحيم وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی ہیں الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے. آج انشاءاللہ زیر مطالعہ آیات آیت نمبر 11 اور 12 ہے سورۃ الحجرات کی. ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 6 برائیوں کا تذکرہ کیا ہے, مجلسی برائیاں جن سے اجتناب کا حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کریں, یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اے کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف. لہذا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ دین اسلام زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا, اور وہ زندگی کے تمام گوشے کون کون سے ہیں وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے تاکہ آج کا موضوع ہمارا اور واضح ہو جائے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس پر اسلام بیس کرتا ہے, بنیاد ہے, وہ ہے اسلام کے نظام عقائد, بیسک بلیوز ان اسلام. اور جیسے عمارت میں اہم ترین جگہ بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے، درخت کی اہم ترین جگہ جڑ ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی یہ عمارت اسلام کے بنیادی عقائد اور عبادات سے موسوم کی گئی. یہ جتنے بہتر ہوں گے، مضبوط ہوں گے، کنوکشن لیول پر ہوں گے، اتنا زیادہ دیگر معاملات زندگی درست ہو جائیں گے. لہذا اہم ترین ایمان جس پر قرآن بار 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 زور دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے، جس کو ہم توحید باری تعالیٰ کہتے ہیں. یہ ہمارے دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے. جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کی کیسے مانے گا؟ لہذا سیاسی احکامات ہوں، معاشرتی احکامات ہوں، معاشی یا خاندانی احکامات ہوں، اس کی جو اصل سورس ہے، وہ روح جو ہے وہ ہے تقوی. اور خوف خدا ہوگا تو انسان ان چیزوں پر عمل کرے گا. اسی طرح عبادات کے، اسی طرح عقائد کے بعد جو توحید، رسالت اور آخرت ہیں، عبادات کا ایک پورا نظام ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، مسلم شریف کی روایت میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، و صوم رمضان. کلمہ شہادت، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، جس میں توحید اور رسالت کا تذکرہ ہے، اور یہ چار پلرز ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عمارت کی مضبوطی اور استحکام فاؤنڈیشن اور پلرز ہی پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن فاؤنڈیشنز اور پلر ہی عمارت نہیں ہوتے. اگر آپ فاؤنڈیشن ڈال دیں اور عمارت کھڑی کر، پلرز کھڑے کر دیں، تو وہ عمارت نہیں ہے، مکمل عمارت نہیں ہے. یہ چیزیں سپورٹ کے لیے ہوتی ہیں، اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتی ہیں. لہذا یہ پورا نظام عبادات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی طور پر اس عظیم تر عمارت جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں، اس کو، اس کے استحکام کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں گردن جھکانا، فرما برداری کرنا، سلامتی دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. اسی طرح تیسری چیز جو نمایاں ہے یا بہت اہم ہے، وہ رسومات ہیں، ریچولز جس کو کہا جاتا ہے. خوشی اور غم کے مواقع پر جو ہم کام کرتے ہیں، جو رسومات ہم ادا کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کا حصہ ہے. شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کی محفل ہے، ولیمہ ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اسلام کا حصہ ہے. اور اس میں اجر و ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طرح اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام بھی ہے. اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے سیاست سے، سیاست کہتے ہیں اس نظام کو جس میں اجتماعی نظام چلایا جائے، منتظم انتظام کرنا. اس کے لیے رہنما اصول بھی سورہ حجرات میں ہم نے الحمدللہ عرض کیا تھا، پہلی آیت مبارکہ، ایک انتہائی اہم اصول بیان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. گویا اسلام کا سیاسی یا ریاستی سطح پر حکم یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی بالا دستی کو مان کر اس کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کرو، ریاست کا نظام چلاؤ. یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، بڑے سمپل، بڑا ایک آیت مبارکہ میں بیان ہو گیا. اب وہ شورائیت پر مبنی ہو تو بہت ہی بہترین ہے، کہ امیر المومنین کہہ لیجئے ان کو، صدر کہہ لیجئے، وزیر اعظم کہہ لیجئے، کچھ بھی نام دو، جو نظام چلانے والا ہے یا چلانے والی پارلیمنٹ ہے یا شورا ہے، وہ پابند ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے، قرآن و سنت کی باؤنڈری کے اندر رہ کر قانون سازی کرو، اس کی اجازت ہے. اسی طرح معاشی سطح پر بڑا اہم اصول، اس کائنات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بیسیوں مرتبہ قرآن حکیم میں یہ حقیقت بیان ہوئی، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو ایک معاشی اصول کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لہذا اس دنیا میں جو بھی کمانے اور اخراجات کرنے کے جو بھی رہنما اصول ہوں گے اس میں ایک اصول نمایاں ترین ہوگا کہ مالک اللہ ہے، لہذا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے امین ہیں اور مالک وہ ہیں، لہذا مالک کو جواب دینا ہے. مالک نے سود حرام کیا تو اب 51% کیا، 100% لوگ بھی سود کے حق میں دلائل دیں کہ سود چلنا چاہیے، نہیں چل سکتا کیونکہ مالک نے اس کو حرام قرار دیا. مالک پسند کرتا ہے کہ معاشرے میں صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کا نظام ہو، اس سے آپس میں محبت بڑھے، ایک نظام چلے، دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کے نہ رہ جائے، ایکیومولیشن آف ویلتھ نہ ہو بلکہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو، جس کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام رکھا. اسی طرح تیسرا گوشہ جو انسانی زندگی سے متعلق ہے وہ معاشرتی نظام ہے، اور معاشرہ وجود میں آتا ہے خاندان سے، فیملی سے. لہذا اسلام کے احکامات جو معاشرتی احکامات ہیں، جب ان پر غور کیا جائے تو الحمدللہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اجتماعی سطح پر معاشرتی احکامات یا خاندانی آئلی زندگی کو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات، حقوق اور فرائض کا تعین کیا ہوگا، ساری تفصیلات آپ کو قرآن میں ملے گی. پھر والدین اور اولاد کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر بہت زیادہ زور دیا. پھر اسی طرح رشتہ دار، وآتِ ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. یہ رشتہ داریاں یہ بڑی اہم ہیں، اس کو جوڑنے کے حوالے سے بڑی رہنما اصول دی ہے. لہذا آج کی جو گفتگو ہے بنیادی طور پر وہ اسلام کے وہ معاشرتی احکامات ہیں، وہ معاشرتی احکامات کے رہنما اصول ہیں کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑا، یہ سوء زن، یہ قتل و غارت، یہ وہ ایسی غیر اخلاقی حرکتیں ہیں کہ جو انسان کو ناپسندیدہ بنا دیتی ہیں، خاندان کو توڑ دیتی ہیں، خاندان میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بالآخر ایک خاندان کا ٹوٹنا یہ پورے کے پورے معاشرے کو غیر مستحکم کر دیتا. جیسے ایک کڑی ہوتی ہے، کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہو، ایک کڑی بھی آپ نکال دیں تو بہرحال وہ تو پھر چین ٹوٹ جائے گی. تو بہرحال یہ چھ معاشرتی برائیاں ہیں جن کا تذکرہ یہاں ان دو آیات مبارکہ میں کیا گیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک شعوری طور پر ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سے تین وہ ہیں جو بالکل سامنے کی جاتی ہیں، پبلکلی یا مجلسی برائیاں ہوتی ہیں، اور تین وہ ہیں کہ جو پیٹھ پیچھے کی جا رہی ہوتی ہیں، اخلاقی گراوٹ جس شخص کے اندر کردار میں موجود ہو وہ تین برائیاں اس میں موجود ہوتی ہیں. پہلے ہم ان تین کا تذکرہ کریں گے کہ جو مجلسی برائیاں کہلاتی ہیں. اس میں پہلی بات فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جو قوم یا کمیونٹی کسی کا مذاق اڑا رہی ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور خاص طور پر عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کے نزدیک وہ رتبے میں، تقوے میں، مرتبے میں، عزت اور احترام میں زیادہ بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ، ایمان کے بعد برائی کا نام بھی برا۔ گویا بندہ مومن سے یہ اعمال بہت ہی ناپسندیدہ ہیں کہ اگر وہ یہ کام کرے، ایمان کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے۔ وَمَن لَمْ يَتُوبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد ان رہنما اصول کو بیان کر دینے کے باوجود جو توبہ نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، در حقیقت وہی ظالم ہیں، وہی نا انصافی کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرما دیں۔ اب آئیے ذرا پہلی بات، انسان دوسروں کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ تجزیہ کریں اس کو سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر آپ دیکھیے کہ اگر میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں تو میرے اندر یہ بیماری ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، تکبر میرے اندر موجود ہے۔ اور کبر کی سب سے بڑی علامت یہی کہ انسان اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بالاتر سمجھے، اور ساری برائیاں، ساری خرابیاں دوسروں کے اندر تلاش کرے۔ یہ ہے علامت اس بات کی کہ اگر کوئی شخص یا قوم یا کمیونٹی کسی دوسری قوم کا مذاق اڑا رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھتی ہے، تبھی تو دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور کبر کیا ہے اس کے بارے میں سن لیجئے، بہرحال ڈر لگتا ہے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے۔ کبر یا تکبر ایسی سے ہے جس کے بارے میں رب کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے الکبر رضائی، کبر میری رضا ہے۔ رضا کہتے ہیں چادر کو، اور عربوں میں اگر کسی کو رسوا کرنا ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں پگڑی اچھال دی جاتی ہے، وہاں عربوں میں کسی کو اگر کسی سردار کو خاص طور پر رسوا کرنا ہے تو اس کے کندھے سے چادر کھینچ دی جاتی تھی، یہ گویا اس کو رسوا کر دیا۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا الکبر رضائی، رضا ہے یہ میری۔ الکبر العظمت للہ، یہ ساری بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے، اور جس کسی نے کبر کیا، بڑائی کی، وہ گویا میں نے کندھے سے میری چادر کھینچ رہا ہے۔ یہ ہے اس بڑے گناہ کے حوالے سے سب سے پہلے علامت، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو گویا اس میں یہ بیماری پوٹینشلی موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، بہتر سمجھ رہا ہے، تبھی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لہذا ہمیں شعوری طور پر اس کبر سے، تکبر سے اللہ سبحانہ و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علاج بھی بتا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، علاج کیا ہے؟ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ذرا اپنا جائزہ لے لیجئے، ہم سلام میں پہل کرتے ہیں یا منتظر رہتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے؟ ہم کیوں سلام کریں؟ ہم اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے پروفیسر، اتنے بڑے عہدے پر ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ لہذا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ کبر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کسی کی عظمت ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر کا حال یہ ہے کہ وہ سلام میں پہل کر رہے ہیں، اپنے سے چھوٹوں کو سلام کیا کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا سلام میں پہل کرنا محبت کی علامت ہے۔ بلکہ ایسی حدیثیں پڑھ کے واقعہ یہ کہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کیسے پیدا ہوگی۔ افشو السلام بینکم، سلام کو عام کرو آپس میں، ایک دوسرے کے لیے سلام کیا کرو۔ آپ خود سوچئے، محسوس کر لیجئے اس بات کو، جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ ہمیں سلام بھی کر رہا ہے تو ہم سیدھے منہ جواب نہیں دیتے۔ تو بہرحال سلام میں پہل کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ویلکم کرنا، یہ اپنے بھائی کا اکرام ہے، اور مسلمان بھائی کا اکرام کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، اگر ہمیں سلام کر رہا ہے یا ہم اس کو سلام کر رہے ہیں، یہ محبت ہونی چاہیے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا پہلی بات آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. عام طور پر مذاق کن چیزوں میں اڑایا جاتا ہے؟ کسی کی جسمانی عیب کو نمایاں کیا جاتا ہے. صحت زیادہ ہے کوئی موٹا ہو گیا تو اس کو موٹا کہتے ہیں, کوئی لمبا ہے تو لمبو کہا جا رہا ہوتا ہے, کلر میں تھوڑا ڈارک ہے تو اس کو کالا کہا جا رہا ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, یہ ساری جسمانی چیزیں ہیں, عیوب کہہ لیجئے, لیکن اگر کسی شخص میں موجود ہیں تو کیا اس کی اپنی تخلیق ہے؟ گویا ہم رب کائنات کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ رب نے گویا اس کو ایسا بنا دیا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اور ویسے بھی مسلمان کا دل دکھانا, مسلمان کو اس کا مذاق اڑا کر دل دکھانا, یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس غیر اخلاقی عمل سے محفوظ فرما دے. آپ ذرا نوٹ کیجئے, قرآن حکیم میں عام طور پر رب کائنات نے خواتین کو مخاطب نہیں کیا. جب یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں مخاطب ہوتے ہیں, سب کے لیے گویا پوری امت کے لیے خطاب ہے. لیکن عام طور پر یہ بیماری مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. اس کی بہت ساری سائیکولوجیکل ریزن ہیں, وہ یہاں بیان نہیں ہو سکتی. نفسیاتی طور پر عورت مرد کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نفسیات مرد کی اور ایک عورت کی بہرحال بہت بڑا فرق ہے. ہیں دونوں انسان, دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن نفسیاتی طور پر زمین آسمان کے فرق ہیں مرد اور عورت میں. لار بہرحال وہ کوئی نفسیات کا کوئی ڈاکٹر ہو یا طالب علم ہو, اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. لیکن کم از کم یہاں محسوس کیجئے کہ رب کائنات نے خواتین کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے, ورنہ یا ایھا الذین آمنوا میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. یہاں اس وجہ سے مخاطب کیا ہے کہ یہ اخلاقی غیر اخلاقی بیماری کمپیریٹیولی مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. لہذا فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں دوسروں کا مذاق اور دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى يكن خيرا منهن, تم اس کے ظاہری عیوب پر اس کا مذاق اڑا رہی ہو یا اڑا رہے ہو, اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اور مقام اور عظمت بہت زیادہ ہو, تو مذاق اڑا کر اپنے لیے جہنم کا معاملہ کر لو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, سچی بات یہی ہے, تجربہ یہی ہے کہ جو سادے لوگ ہوتے ہیں, بھولے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا فیشن کا کیا چل رہا. فیشن عام طور پر کہاں سے آتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے کہاں سے آتا ہے یہ فیشن؟ عام طور پر ٹیلی ویژن سے آ رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہماری خواتین یا مرد بھی, بچے بھی ہمارے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آئیڈیلز کو اپنے ٹیلی ویژن پر. ان کا جیسا لباس ہوگا, ہیئر اسٹائل ہوگا, بات کرنے کا انداز ہوگا, چلنے کا, کھانے پینے کا, جو بھی ہو, وہ ساری خرافات عام طور پر ہمارے گھروں میں ہماری بہنوں ماؤں بیٹیوں کو سکھانے والے ہم نہیں ہیں, اور اکثر و بیشتر غیر ملکی چینل ہیں. لہذا اتنی زیادہ غیر اخلاقی گراوٹ ہمارے معاشرے میں جو آ رہی ہے فیشن کے نام پر, لائف سٹائل کے نام پر, وہ اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کے ذریعے آ رہی ہے. لہذا کوئی اللہ کا بندہ مندی جس کو پتہ ہی نہیں ہے فیشن کیا ہے, بہت سے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کپڑے کس طرح کے چل رہے ہیں, ہیئر سٹائل کیا چل رہا ہے, جوتے کیسے چل رہے ہیں. اب اگر وہ کسی پارٹی میں, کسی محفل میں سادہ کپڑے پہن کر آیا تو لوگ اس کا مذاق, یہ دیکھو ذرا کیا پہن کر آ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب وہ سادہ آدمی ہے, اللہ والا ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے اللہ والی ہے, اس کا مذاق اڑا کے گویا ہم نے اپنی عاقبت خراب کر لی. یہ ہے جو حساس مسئلہ, اور میں عرض کر چکا ہوں نفسیاتی طور پر بیماری یہاں پر مذاق اڑانا نہیں ہے, بیماری یہاں پر تکبر ہے. ہم اپڈیٹڈ ہیں, ہم فیشنیبل ہیں, ہمارا لائف اسٹائل ہمارا, اور دوسرے بے وقوف ہیں معاذ اللہ. لہذا بہت شعوری طور پر اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کی کوشش کرنا پڑے گی ہم سب کو, ٹائم لگے گا. بعض اوقات شیطان اکساتا ہے ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے پر. لہذا شعوری طور پر اللہ کی پناہ پکڑتے ہوئے اس غیر اخلاقی بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح الزام آرائی کرنا, عیب جوئی کرنا, دوسروں کو عیوب پر نظر رکھنا, پھر برے ناموں سے پکارنا, یہ ساری وہ بیماریاں ہیں. اس میں حدیث سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا, آپ کو کسی کا عیب پتہ چل گیا, کوئی بھی مسئلہ ہے, تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں, آپ نے اس کی بے عزتی سے بچانے کے لیے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا. حدیث میں الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کے عیوب پر، گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ایکسپوز نہ ہوں، اور ہر شخص چاہتا ہے، تو ہمیں دوسروں کی خطاؤں سے، عیوب سے پردہ پوشی کرنی پڑے گی. اور سب سے پہلے کس پر؟ اپنے اعزاء اور اقارب، اپنے رشتہ دار. کیونکہ اگر ہم ان کی عیب جوئی کریں گے، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، تو یاد رکھیے خاندان تو برباد ہوا ہی ہوا، سب سے بڑا مسئلہ عاقبت کا ہے کہ عاقبت بھی برباد ہو جائے گی. لہذا اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں عیب جوئی سے، پھر دوسروں کے برے نام رکھنے سے. اب نام کیا کیا ہیں یہ میں تفصیل جمعے کے خطاب میں نہیں بیان ہو سکتا. کسی کا مذاق اڑانا ہے تو اس کو کھٹمل کہہ دیا، کوئی مچھر کہہ رہا ہے. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کمیونٹی بیس، مسلک کی بنیاد پر بھی ہمارے نام رکھے جاتے ہیں. پھر اسی طرح پشتو سپیکنگ ہیں، ان کے خاص نام ہیں، بلوچیوں پر خاص نام بنا کے رکھ دیے گئے، سندھیوں پر خاص نام، اردو سپیکنگ کا خاص نام، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کمیونٹی بیس بھی یہ مذاق اڑایا جاتا اور مختلف ناموں کے ذریعے چڑھایا جاتا. اس سے نفرت ہی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا نہیں ہو سکتی. ویسے صرف دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں، دلچسپی کے لیے، آپ مجھ سے پرسو نہیں کیجیے گا پلیز. پاکستانی تو یہاں پر بلوچیوں کے لیے یا اغوانیوں کے لیے یا پٹھانوں کے نام پر لطیفے بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عربوں میں عام طور پر پاکستانیوں کو بیوقوف سمجھا جاتا اور وہ ایز اے کمیونٹی، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے پاکستانی وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا. تو یہ کوئی بھی کریں، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، پاکستانی ہو یا کوئی بھی سپیکنگ ہو، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی کبھی بھی. یہ عام طور پر دلوں کو پھاڑنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے سازشیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں شعوری طور پر ان سے بچنے کی توفیق دے. اب اس کے بعد آیت نمبر 12، یہ وہ مجلسی، یہ وہ بیماریاں ہیں جو عام طور پر پیٹ پیچھے ہوتی ہیں، اور ان کا حاصل صرف ایک بتا دوں، انسان اپنی نیکیاں برباد کرتا ہے، صرف نیکیاں برباد کرتا، کچھ نہیں کرتا. اس میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو. گمان کرنا، سوئے زن، یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے. اگر یہ زیادہ ہو جائے، حد سے زیادہ، تو انسان نفسیاتی طور پر بیمار ہے، سائیکک کیس کہلائے گا وہ، کہ جو خامخواہ کسی کے بارے میں گمان کرنا شروع کر دے. اگر کوئی ہنس رہا ہے تو مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے، بس یہ گمان کیا اور اس سے نفرت پیدا ہو گئی، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اسی طرح بہت زیادہ گمان کرنا یہ شیطان کی طرف سے، ان بعض ظنی اسمن، بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. ایک بڑا اہم واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے، جس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے نتائج کہاں کہاں نکل سکتے ہیں. ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے ہیں. صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، وہ سائیڈ میں ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر سب کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ زوجہ محترمہ ہے. آپ تھوڑے آگے گئے، اپنی جو زوجہ محترمہ تھی ان کو بھیجا، واپس آئے اور صحابہ کو آ کے بتایا میری فلاں زوجہ ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں اس واقعے سے کیا بات تھا، تعلیم کیا دی جا رہی ہے. کسی کے 1% بھی ذہن میں نہیں آیا ہوگا یا آنا چاہیے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے. لیکن تعلیم یہ دی گئی کہ اگر کسی شیطان نے 1% بھی ذہن میں یہ بات پیدا کر دی ہو کہ پتہ نہیں کون ہے، وضاحت کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس حد تک احتیاط. تو بہرحال سوئے زن کہاں تک لے کے جا سکتا ہے انسان کو، کردار کے اعتبار سے کتنا گھٹیا کردار انسان کا ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں خامخواہ سوئے زن کر کے اس کے بارے میں انسان سوچنا شروع کر دے. یہ صرف اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ایک عمل ہے. پانچویں نمبر پر، ولا تجسسو، اور بہت زیادہ تجسس نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ کیا ہوا کہ کیا پیسہ آ رہا ہے، کتنے گھر بنا لیے، کتنی کوٹیاں بنا لی، کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بھائی آپس میں بہت زیادہ محبت سے رہنے والے ہیں، وجہ کیا ہے. تو یہ تجسس بھی انسان کے اندر نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹس کریٹ کر کے کوئی بڑا کریٹو کام اس سے نہیں کرواتا. ہمیشہ دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والا، ایک انتہائی گھٹیا کردار ہے کہ جو تجسس کرنے والا ہو اور پھر سازشیں کرنے والا ہو. ان چھ میں سب سے بدترین اگر کوئی اخلاقی گراوٹ والا عمل ہے وہ غیبت ہے. اب اس میں پانچ منٹ لے رہا ہوں, شعوری طور پر ذرا ٹائم لیجئے گا, غور سے سنیے گا. چھٹی اخلاقی بیماری جس کے بارے میں فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا, اور اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی بیان نہ کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فقری تم, تو یہ بات تو تمہیں بہت ہی زیادہ ناپسند آئی, تمہارا دل گھبرا گیا یہ بات سن کر, کراہیت آئی تمہیں یہ بات سن کر کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے. غیبت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مترادف قرار دیا اس بات کے کہ اگر کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وضاحت پوچھی گئی غیبت کسے کہتے ہیں, کیا ایک شخص کے اندر کوئی برائی ہو اور وہ اس کی پیٹ پیچھے بیان کر دی جائے تو یہ غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, ایک شخص کے اندر کوئی برائی ہے ہی نہیں اور اس کی طرف موسوم کی جا رہی ہے, یہ تو بہتان ہے, یہ تو الزام ہے. اور دنیا میں بعض بہتان لگانے والوں پر جھوٹا الزام لگا دیا, زنا کا, شراب کا یا اور دیگر, اس پر اگر ثابت نہ کر سکیں تو سزا ہے باقاعدہ, 80 کوڑے لگیں گے اس شخص پر جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگائے زنا کا اور ثابت نہ کر سکے تو قذف کی سزا ہے اس کے خلاف. تو لیکن غیبت کی بہرحال کوئی سزا نہیں ہے, دنیا میں تو کوئی سزا نہیں ہے, کسی کی پیٹ پیچھے برائی بیان کریں اس کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن یہ ایک ایسا خطرناک عمل ہے کہ قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا غیبت کرنے پر. کیوں؟ کیونکہ غیبت کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال اگر کبھی کیے ہوں گے وہ اس شخص کو دے دیے جائیں گے جس کی غیبت کی جا رہی ہوگی. لہذا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بڑی حفاظت کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرتے تھے نہ سنتے تھے. آپ کے سامنے اگر کوئی غیبت کر رہا تب بھی آپ کراہیت کا اظہار کریں, کوئی موضوع ہی بدل دیں, کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں, اس کو حیرت ہوگی میں تو اس سے یہ بات کر رہا تھا اتنی دلچسپی سے لیکن اس نے بات بدل دی, تو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں یہ بات سننا بھی نہیں چاہتا. کسی کی غیبت نہ سننی ہے نہ کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان اخلاقی برائیوں سے محفوظ فرمائے. قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ معراج کی شب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف احوال دکھائے گئے جہنمیوں کے, ان میں سے ایک ایسا بھی شخص دکھایا کہ جس کے تانبے کے تھے ناخون اور وہ اپنے چہرے اور جسموں کو نوچ رہا تھا, خون خون ہو رہا تھا. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کی غیبت کیا کرتا تھا, آج یہ ہے سزا جو اس کو دی گئی. لہذا غیبت سے بچنا آسان نہیں آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. برے طرح اعمال میں سے یہ ہے کہ چار پانچ بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں, کیا کرتے ہیں؟ آج کے بعد جا کے ذرا جائزہ لیجئے گا ہماری محفلوں کا, اکثر و بیشتر چار پانچ بیٹھے ہوئے ہیں. جو موجود نہیں اکثر و بیشتر وہ ہمارے زیر بحث ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چار پانچ میں سے جب پانچواں اٹھ کے جاتا ہے تو چار کس کی برائی شروع کر دیتے ہیں؟ جو اٹھ کر گیا اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹ پیچھے ہماری برائیاں بیان نہ ہوں تو ہمیں شعوری طور پر دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں اپنے آپ کو شعوری طور پر روکنا ہوگا. یہ ہیں وہ چھ اخلاقی غیر اخلاقی بیماریاں یا برائیاں جن سے اللہ پاک نے روکا ہے. ان پر عمل کر کے ان برائیوں سے بچ کر خاص طور پر اپنے خاندان کو اپنے معاشرے کو استحکام دیا جا سکتا ہے, محبت پیدا کی جا سکتی ہے. اس میں صرف ایک ایکسیپشن سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ پبلکلی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو سب کی اجتماعی اعتبار سے نقصان دہ ہے. کوئی شخص ہے آپ کے محلے میں جو پانی میں دودھ ملا کر بیچ رہا ہے. بعض اوقات پہلے دودھ میں پانی ملا کے بیچتے تھے, آج کل پانی میں دودھ ملا کے بیچا جا رہا ہے. آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے, آپ گئے اس کے پاس, اس کو خدا رسول کا واسطہ دیا, بھائی خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو. اس نے کہا بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں سے دودھ لینے کی, آپ کہیں اور سے لے لیں. آپ گئے جا کر پولیس والے کے پاس, کو بتایا, اس نے کہا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے, وہ میرے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے, میری فیس ادا کرتا ہے، بچوں کی گاڑی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کو کس نے کہا وہاں سے دودھ لینے کو؟ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں یہ بات ایسے چلے گی نہیں، اب آپ پبلکلی مسجد میں یا کسی اور جگہ اطلاع دے دیں کہ فلاں دودھ والا یا فلاں میڈیکل سٹور والا غلط دوائیں بیچ رہا ہے، جعلی دوائیں بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی غیبت نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ کہ یہ پبلکلی ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے جو اجتماعی سطح پر نقصان دہ ہے. لیکن طریقہ وہی ہے، اخلاص کے ساتھ پہلے اس شخص کو جا کے سمجھائیں. اور بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جب آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ بہرحال آپ کو اچھا لگے نہ لگے، لگے نہ لگے، وہی دکھا رہا ہوتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں، نہ زیادہ کرتا ہے نہ کم کرتا ہے. آپ کے چہرے پر اگر کوئی خراب چیز لگی ہے تو آپ کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نہ چہرہ دھو لے، اور جب آپ چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اب اتنے پرسنٹ صاف ہو گیا. اور آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں بتاتا. لہذا یہی کردار ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی یا بہن میں کوئی خرابی ہے تو تنہائی میں جا کر اخلاص کے ساتھ محبت سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور امید ہے تنہائی میں بات بتائیں گے، اخلاص کے ساتھ تو اپنی اصلاح کر لے گا، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ہمارا معاملہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں بتاتے جس میں مسئلہ ہے، پہلے تشہیر کر دیتے ہیں ساری، پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے تمہارے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے. تو بہرحال اس عمل سے شعوری طور پر بچا جائیں. وجہ میں عرض کر چکا ہوں، قیامت کے دن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برائیاں اللہ سبحانہ وتعالی چھپا لیں اور ستار اور غفار ہمیں بخش دیں، تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو، دوستوں کے ساتھ یہی اخلاص کے ساتھ ان کی برائیاں عیب چھپا کر ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.